میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, غم تمہارا دل ہمارا چاہیے, غم تمہارا دل ہمارا چاہیے, مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, غم تمہارا دل ہمارا چاہیے. بحر الفت کا کنارا چاہیے, بحر الفت کا کنارا چاہیے, سر ہمارا در تمہارا چاہیے, سر ہمارا در تمہارا چاہیے, غم بس تم کو پکارا چاہیے, غم بس تم کو پکارا چاہیے, ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے, ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے, غم میں بس ان کو پکارا چاہیے, ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے. فریاد طوفانوں میں ہے, للتے فریاد طوفانوں میں ہے, کون کہتا ہے کنارا چاہیے, کون کہتا ہے کنارا چاہیے, للتے فریاد طوفانوں میں ہے, کون کہتا ہے کنارا چاہیے, حاصل ساحل مجھے طوفان ہے, حاصل ساحل مجھے طوفان ہے, حاصل ساحل مجھے طوفان ہے, تیرے جلووں کا نظارہ چاہیے, تیرے جلووں کا نظارہ چاہیے, مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, غم تمہارا دل ہمارا چاہیے, اپنی آہوں سے درے جانا پہ میر, اپنی آہوں سے درے جانا پہ میر, اپنی بگڑی کو سوارا چاہیے, اپنی بگڑی کو سوارا چاہیے. آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان, آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان, غیر کی مجھ کو نہ پروا چاہیے, غیر کی مجھ کو نہ پروا چاہیے. آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان, آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان, غیر کی مجھ کو نہ پروا چاہیے. دست بکشا جانب زنبیل ماں, یعنی اے اللہ اپنے دست مبارک میری جھولی میں بڑھا دیجیے. دست بخشا جانب زنبیل ماں, دست بخشا جانب زنبیل ماں, میرے سر کو تیرا سودا چاہیے, میرے سر کو تیرا سودا چاہیے. دست بکشا جانب زنبیل ماں, میرے سر کو تیرا سودا چاہیے. آخری شعر, اختر خستہ و دور افتادہ کو, اختر خستہ و دور افتادہ کو, ان کی رحمت کا بلاوا چاہیے, کی رحمت کا بلاوا چاہیے. اختر خستہ دور افتادہ کو, ان کی رحمت کا بلاوا چاہیے. مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, غم تمہارا دل ہمارا
رمضان. از افادات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ. ایک صاحب نے دریافت کیا کہ 27ویں شب کو کلام اللہ شریف ختم کرنے کی عادت کیسی ہے, کیا بدعت ہے؟ ارشاد فرمایا کہ التزام نہ کرے, یعنی اس کو ضروری نہ سمجھے. ہاں متبرک رات ہے اور ہر رکعت میں ایک رکوع کے حساب سے 27ویں شب کو ختم ہو جاتا ہے. رمضان شریف میں بعض لوگ مسجد کو تماشا گاہ بنا دیتے ہیں, جس کی کراہت حدیث شریف میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, البتہ تم مسجدوں کو اس طرح مزین اور آستہ آراستہ کرو گے جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا تھا, یعنی جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی اس کے حالات ہیں. آج کل عام طور پر مسجدوں کو آراستہ کیا جاتا ہے, خصوصاً ختم قرآن کے روز یا بارہ ربیع الاول کے موقع پر مجالس اسلامیہ کو آرائش اور زیبائش سے تھیٹر بنا دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دوسری قوموں کے مقابلے میں ہم کو ان سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ حضرات، آپ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی پیروی کیجئے اور کفار کے یہ نفسانی مقابلے چھوڑ دیجئے۔ یہود اپنی زینتیں دکھلائیں، نصارہ اپنی زینتیں دکھلائیں، اور ایک مسلمان پٹا ہوا کرتا پہن کر نکلے گا تو خدا کی قسم سب کی رونقوں کو مات کر دے گا۔ خدا نے آپ کو وہ حسن دیا ہے کہ آپ کو زینت کی حاجت ہی نہیں۔ اسلامی مجلس کے لیے یہ حسن اور شرف کیا کم ہے کہ وہ حقیقی اسلام کی طرف منسوب ہے۔ اسلامی مجلس ایسی ہونی چاہیے کہ دور سے دیکھ کر خبر ہو جائے کہ اسلامی مجلس ہے۔ یہ کسی ناچ رنگ کی محفل یا تھیٹر یا سرکس کا اسٹیج نہیں ہے۔ اسلامی مجلس باہر سے بالکل سادہ ہو، اندر پہنچو تو صحابہ کا رنگ جھلکتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ بازاری عورتوں کی طرح گلے میں پھولوں کے ہار پڑے ہوں، لباس نہایت پر تکلف اور ایک ایک چیز اور ہر ہر ادا سے رئیسوں جیسا تکبر نمایاں ہو اور حقیقت کا پتہ نہ ہو۔ صحابہ کے طرز کو دیکھیے، مدینے کی سادی مسجد میں پھٹی ہوئی بوریوں پر بیٹھے ہیں، اور حوصلہ اس قدر بلند ہے کہ سلطنت روم اور فارس، جو دنیا کی عظیم الشان سلطنتیں تھیں، ان کے فیصلے کر رہے ہیں، اور سب خوف زدہ ہیں کہ دیکھیے یہ بوریا نشین ہماری قسمت کا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ سارا جہان لرزاں ہے کہ یہ پھٹے کپڑے پہننے والے کیا کریں گے۔ حضرات، یہ نمونہ تھا کام کرنے والوں کا۔ یہ فیشن، یہ وضع اور یہ شان و شوکت ان حضرات میں کہاں تھی؟ اگر واقعی کام کرنا ہے تو کسی چیز میں شان و شوکت کا خیال مت کرو۔ اسی سے متعلق یہ اور مضمون ہے کہ رمضان میں مسجد میں روزانہ اور خصوصاً ختم کے روز کثرت سے روشنی کرنے اور سجاوٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس میں بہت سے مکروہات ہیں۔ اسراف یعنی فضول خرچی، کہ اس قدر تیل اور بتی یعنی آج کل کے دور میں بجلی ہے مفت ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر یہی رقم مسجد کے کسی کام میں، مثلاً رسی، ڈول، فرش، لوٹے، بجلی کے کرائے وغیرہ میں صرف کی جائے تو کس قدر مدد پہنچے۔ اور اسراف کا حرام ہونا تو قرآن پاک میں خود آیا ہے۔ اکثر روشنی کرنے والوں کی نیت وہی ناموری، شہرت اور دکھاوے کی ہوتی ہے کہ فلاں شخص نے ایسا اہتمام کیا۔ مسجد تماشا گاہ بنتی ہے۔ عبادت گاہ کو تماشا گاہ بنانا کس قدر تعجب کی بات ہے۔ نمازیوں کی توجہ اسی کی طرف ہو کر رہ جاتی ہے۔ نماز میں خیال بٹتا ہے، نماز میں خشوع اور خضوع فرض ہے۔ جو چیز خشوع میں خلل انداز ہوگی بے شک مضموم ہوگی۔ خصوصاً محتمم یعنی انتظام کرنے والے کی طبیعت تو بالکل اسی میں مشغول رہتی ہے کہ فلاں چراغ یا بلب یا راڈ بجھتا ہے یا بھڑکتا ہے، فلاں کو کم کرنا چاہیے۔ نماز خاک نہیں۔ یہ پھر وہی مضمون ہے۔ فرمایا کہ رمضان شریف میں ایک بدعت ختم کے روز چراغوں کی کثرت اور مسجد کی سجاوٹ ہے، اور لوگ یوں ہی کہتے ہیں کہ اس میں اسلام کی شوکت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رمضان ہی میں شوکت اسلام کی ضرورت ہے یا باقی تمام مہینوں میں بھی ہے؟ تو ہمیشہ بہت سے چراغ جلایا کیجئے، یا یوں کہیے کہ اور دنوں میں اسلام کے چھپانے کا حکم ہے۔ خوب جان لیجئے، اسلام کی شوکت اعمال صالحہ ہی میں ہے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ سنا ہوگا کہ جس وقت ملک شام گئے ہیں اور نصارہ کے شہر کے پاس پہنچے تو کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے، اونٹ کی سواری تھی اور اس پر خود بھی سوار نہیں تھے، غلام سوار تھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یہاں اظہار شوکت کا موقع ہے، کم سے کم گھوڑے پر سوار ہو جائیے۔ آپ نے بہت اصرار کے بعد منظور کر لیا۔ جب سوار ہوئے تو گھوڑے نے کودنا اچھلنا شروع کیا۔ آپ فوراً اترے کہ اس سے نفس میں عجب پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا پاکیزہ نفس تھا! اپنے قلب کا ہر وقت خیال رہتا تھا، اور اظہار شوکت کے جواب میں فرمایا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، یعنی ہم وہ قوم ہیں کہ اسلام ہی سے ہماری عزت ہے۔ چراغوں سے کہیں عزت ہو سکتی ہے؟ اسلام کی شوکت تو اسلام ہی سے ہے۔ اسلام کو کامل کرو۔ میں کہتا ہوں کہ دلوں کو ٹٹول کر دیکھو کہ اگر اور کوئی شخص تمہارے علاوہ مسجدوں کی زینت کرے تو تمہیں ویسے خوشی ہوگی جیسی کہ اس بات سے ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے خرچ یا اہتمام سے زینت کی ہے۔ غور کیجئے کہ اتنی نہ ہوگی، بس معلوم ہوا کہ صرف اپنا نام جتانے کے لیے، ورنہ اظہار شوکت دونوں حالت میں برابر تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ مسجد کے لیے پیسہ دیتے ہیں اور اس کو اس فضول خرچی اور اسراف گناہ کے کام میں خرچ کیا جاتا ہے۔ لوگ تو مسجد کی تعمیر کے لیے دیتے ہیں، جائے نماز کے لیے یا اور دوسرے کاموں کے لیے، اور اس کو اس فضول خرچی میں خرچ کیا جاتا ہے، چندہ کیا جاتا ہے، یہ سب ناجائز ہے۔ ختم کے روز اکثر مسجدوں میں معمول ہے کہ شیرنی تقسیم ہوتی ہے۔ ہر چند کے قرآن مجید کا ختم ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اس کے شکریہ اور خوشی میں کوئی چیز تقسیم کرنا اچھی بات ہے، مگر اس میں بھی بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ چونکہ اس کا عام رواج ہو گیا ہے، حتیٰ کہ اگر شیرینی تقسیم نہ ہو تو عام طور پر لوگ ملامت اور تان کرتے ہیں، اس لیے تقسیم کرنے والوں کی نیت اکثر اچھی نہیں رہتی، صرف الزام سے بچنے کے لیے مجبوراً تقسیم کرتے ہیں، خواہ گنجائش ہو یا نہ ہو۔ بعض اوقات سوچنا بھی پڑتا ہے، مگر پھر یہی خیال ہوتا ہے کہ بھلا کیسے تقسیم نہ ہو، لوگ کیا کہیں گے، اور ریا اور تفاخر کا حرام ہونا اور ریا اور فخر کے لیے جو فعل ہو اس کا گناہ ہونا سب کو معلوم ہے۔ اکثر جگہ چندے سے شیرنی آتی ہے اور محلے والوں اور نمازیوں سے زبردستی چندہ لیا جاتا ہے، اور یہ بھی جبر ہی ہے کہ ان کو مجمع میں شرمندہ کیا جائے یا ایسا شخص چندہ مانگے جس کی وجاہت اور روب اس کے روب کا اثر پڑے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی دلی مرضی کے بغیر حلال نہیں، اس لیے ایسے چندے سے جو چیز خریدی جائے گی سب ناجائز ہے۔ اس روز مٹھائی کے لالچ سے ہر طرح کے لوگ مسجد میں بھر آتے ہیں، بے نمازی، ننگے پیر، بچے جن کی ناپاکی کا بھی کچھ اعتبار نہیں، وہ سب پوری مسجد اور مسجد کے فرش کو ملوث کرتے ہیں، اور شور و غل اس قدر ہوتا ہے کہ نمازیوں کو تشویش ہوتی ہے اور سب کی نماز خراب ہوتی ہے۔ مجمع کو سنانے کے لیے خود حافظ صاحب اس روز خوب بنا بنا کر پڑھتے ہیں، ریا کا مضموم ہونا سب جانتے ہیں۔ پھر تقسیم کے وقت جو کچھ دھول دھپا شور و غل ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے، اسی طرح اور بہت سی خرابیاں ہیں۔ البتہ اگر شکریہ کے واسطے دل چاہے تو حسب گنجائش بلا اعلان جو کچھ میسر ہو، نقد ہو، غلہ ہو، کھانا ہو یا شیرنی، مستحقین کو بلا پابندی دے دینا بہت مستحسن عمل ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ان نمازیوں ہی کو دیا جائے، بلکہ غربا مساکین کو ہی کھلا سکتے ہیں۔ ایک منکر ختم کے روز مٹھائی تقسیم کرنا ہے، اس کو لوگ چونکہ ضروری سمجھنے لگے ہیں اس لیے اس کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ اگر تم کو قرآن شریف ختم ہونے کا شکریہ ادا کرنا ہے تو گھر جا کر اور مٹھائی منگا کر سب کے یہاں حصہ لگا کر بھیج دو، مسجد میں تقسیم نہ کرو۔ اور ایسے ہی بڑے خرچ کرنے والے ہو تو اناج غلہ تقسیم کر دو، روپیہ تقسیم کر دو، بکرا گائے ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دو، مٹھائی ہونا فرض تو نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جب سورہ بقرہ ختم ہوئی تو انہوں نے ایک اونٹنی ذبح کی تھی۔ مسجد میں تقسیم کرنے سے بڑی بے لطفی اور مسجد کی بے ادبی ہوتی ہے اور بڑا شور و غل ہوتا ہے۔ لکھنؤ میں ہمارے ایک دوست تھے، وہ کبھی میلاد کی مجلس بھی کیا کرتے تھے مگر منکرات سے خالی، گو ہم عوام کے مفاسد کی وجہ سے اس کو بھی پسند نہیں کرتے۔ غرض یہ وہ یہ عمل کرتے تھے، اور جس کو بلانا ہوتا فہرست کے ساتھ مٹھائی بھی بھیج دیتے، پہلے ہی مٹھائی بھیج دی۔ اب جس کا جی چاہے آئے اور جس کا جی چاہے نہ آئے، اور نیز اب جو آئے گا تو خلوص سے آئے گا، مٹھائی کے لالچ میں نہ آئے گا۔ اور ختم قرآن کریم کے موقع پر 20-25 غربا و مساکین پر تقسیم کر دیتے تھے، مٹھائی ہونا کوئی ضروری نہیں۔ ہم نے ایک مرتبہ اپنے ختم قرآن کے شکریہ میں کباب تقسیم کیے تھے اور تقسیم کا وقت بھی بدل دیا اور افطار کے وقت تقسیم کر دیے تھے۔ ایک قاری صاحب تھے، وہ ختم قرآن کے موقع پر گوشت روٹی کی دعوت کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان مولویوں نے سب خرچ بند کر دیے، صاحب و خرچ کو کون بند کرتا ہے، میں نے تو خرچ کی بہت سی صورتیں بتلا دیں، مٹھائی کو جو منع کیا جاتا ہے وہ منکرات کی وجہ سے روکا جاتا ہے۔ ختم قرآن کے روز حکیم الامت کا معمول۔ ایک مرتبہ احقر کو 28 رمضان کو تھانہ بھون حاضر ہونے کا موقع ملا۔ غالب خیال یہ تھا کہ قرآن کریم ختم ہو گیا ہوگا، کیونکہ اکثر جگہ 27ویں کو ختم ہو جاتا ہے، نیز مسجد کی کسی حیت یا جماعت میں معمول کے خلاف کوئی تبدیلی نہ تھی اور اس کے خلاف کا خیال بھی نہ ہوا، اور اتفاق کی بات کہ حضرت نے تراویح میں بھی سورہ والضحا سے شروع کی، اس سے اور یقین ہو گیا کہ ختم قرآن ہو گیا ہے، کیونکہ قرآن ختم ہونے کے بعد اکثر والضحا سے پڑھتے تھے، لیکن جب حضرت نے سورہ اقرا پر بسم اللہ پڑھی تو خیال ہوا کہ آج ہی ختم کا دن ہے، جیسا کہ یہ فقہا نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے، تو ایک مرتبہ پورے قرآن شریف کے اندر اس کو بالجہر یعنی آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تو اس کو پسند کیا گیا ہے کہ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ جو پہلی آیت نازل ہوئی تھی قرآن پاک کی، اس کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا مناسب ہے، ویسے کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن مناسب یہاں پہ سمجھا گیا ہے کہ یہ موقع پر جو ہے اس وقت بسم اللہ آواز کے ساتھ پڑھ لی جائے۔ تو فرمایا کہ لیکن جب حضرت نے سورہ اقرا پر بسم اللہ پڑھی تو خیال ہوا کہ آج ہی ختم کا دن ہے، چنانچہ یہ خیال صحیح نکلا۔ ختم کے بعد دعا مانگی گئی مگر اس میں معمول سے کوئی خاص زیادتی نہ تھی، سردی کا موسم تھا، نماز مسجد کے اندر کے حصے میں ہوتی تھی، سوائے اس ایک چراغ کے جو روز جلتا تھا دوسرا کوئی چراغ بھی نہ تھا، نہ جماعت میں آدمی زیادہ تھے، نہ مٹھائی بٹی، اور نہ کوئی خاص بات ایسی ہوئی جس سے ظاہر ہو کہ آج ختم ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دے دیجئے کہ تھوڑی مٹھائی بانٹ دوں، فرمایا آج نہیں، اگر آپ کا بہت جی چاہے تو کل کو بانٹ دینا۔ نہ اجوائن وغیرہ پر دم کیا گیا، حضرت نے اس کو بالکل حذف کر دیا ہے، اب لوگ نہیں لاتے ہیں، نہ حضرت نے قل ہو اللہ تین بار پڑھی، اور البتہ دوسری رکعت میں مفلحون تک پڑھا، یہ تو سنت ہے بتا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سادگی کو اپنانے کی توفیق دے اور ہمیں حقیقی اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نویں فصل، ان کے ناموں میں جن کے متعلق آپ کی تربیت اور رضا یکے بعد دیگرے ہوتا رہا۔ آپ زمانہ حمل میں تھے کہ آپ کے والد عبداللہ کی وفات ہو گئی، صرف دو مہینے حمل پر گزرے تھے کہ عبداللہ شام کو قافلہ قریش کے ساتھ تجارت کو گئے تھے، وہاں سے پھرتے ہوئے مدینے میں اپنے ماموں کے پاس بیمار ہو کر ٹھہر گئے کہ وہاں ہی وفات پائی، اور جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ آمنہ آپ کو لے کر مدینہ میں اپنے اقارب سے ملنے گئی تھیں۔ مکہ کو واپس آتے ہوئے درمیان مکہ و مدینہ کے موضع ابوا میں انہوں نے وفات پائی، اور اس وقت ام ایمن بھی ساتھ تھیں۔ پھر آپ اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں رہے، جب آپ 8 سال کے ہوئے عبد المطلب کی بھی وفات ہوئی، اور انہوں نے ابو طالب کو آپ کی نسبت وصیت کی تھی، چنانچہ پھر آپ ان کی کفالت میں رہے یہاں تک کہ انہوں نے نبوت کا زمانہ بھی پایا، اور 7 روز تک آپ نے والدہ ماجدہ کا دودھ پیا، پھر چند روز تک صوبیہ نے دودھ پلایا جو ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی تھی، اور ان کے اسلام میں اختلاف ہے، اور آپ ہی کے ساتھ حضرت ابو سلمہ اور حضرت حمزہ کو بھی پلایا، اور اس وقت ان کا بیٹا مسروح دودھ پیتا تھا، پھر حلیمہ سعدیہ نے پلایا، اور اس دودھ کے شریک بھائی بہنوں کے نام اور اسلام کی نسبت 8ویں فصل کی 4 روایت کے ذیل میں کچھ مضمون مذکور ہوا ہے، اور انہی حلیمہ نے آپ کے ساتھ آپ کے چچزاد بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا۔ یہ عام فتح میں مسلمان ہوئے اور بہت پکے مسلمان ہوئے، اور اس زمانے میں حضرت حمزہ بھی بنی سعد میں کسی عورت کا دودھ پیتے تھے، سو اس عورت نے بھی ایک روز آپ کو دودھ پلا دیا۔ جب آپ حلیمہ کے پاس تھے تو حضرت حمزہ دو عورتوں کے دودھ کی وجہ سے آپ کے رضائی بھائی ہیں، ایک صوبیہ کے دودھ سے، دوسرے اس سعدیہ کے دودھ سے، اور جن کے آغوش میں آپ رہے وہ یہ ہیں: آپ کی والدہ اور صوبیہ اور حلیمہ اور شیمہ۔ یہاں صویبہ لکھا ہوا ہے، صویبہ ہے، ہاں یہ غلطی ہوئی مجھ سے، صویبہ ہے۔ آپ کی والدہ اور صویبہ اور حلیمہ اور شیمہ آپ کی رضائی بہن، اور ام ایمن حبشیہ جن کا نام برکت ہے، یہ آپ کو آپ کے والد سے میراث میں ملی تھی، اور آپ نے ان کا نکاح حضرت زید سے کیا تھا جن سے اسامہ پیدا ہوئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين عليه الصلاة والتسليم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الامي الكريم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه. ہمارے حضرت کی جامعہ کے لیے ایک زمین کی شدید ضرورت تھی, اس کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد جامعہ میں الحاق نصیب فرمائے, اور جو مالک ہیں اس کے ان کا دل نرم کر دیں اور ان سے انتہائی آسان شرائط کے ساتھ, مناسب شرائط کے ساتھ جلد از جلد وہ اس پر راضی ہو جائیں اور خود حاضر ہو کر حضرت کو زمین پیش کریں. یہ دین کا کام ہے, یہ کوئی اس میں کسی کا ذاتی نفع تو ہے نہیں, اس کے لیے دعا کرنا بھی اپنے لیے دعا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس زمین کو جلد از جلد جامعہ سے الحاق فرما دے اور اس کا سودا ہو جائے اور اس کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ انتظام فرما دے غیب سے. صلی اللہ علی النبی الامی الکریم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلپ سنانا ہوتا ہے, ذرا اگر میں سلام کر بھی لوں تو ذرا رک جائے کریں. ہاں بیٹا, یہ کلپ سنایا جا رہا ہے آج کے لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا بیان.
بڑا دھوکھا ہو جاتا آدمی کو, شکایت پیدا ہو جاتی تھی ہماری دعا کے دل سے قبول نہیں. لہذا حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو کبھی دعا تو جلد قبول ہوگی, وہی مل جائے گی جو تم مانگو گے, اور کبھی وہ نہیں ملے گی تمہیں آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا. دنیا میں اس کا دینا اللہ کے نزدیک آ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا. حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جو دعائیں ہماری دنیا میں قبول نہیں ہوئی ان پر اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ معاوضہ عطا کریں گے, اتنا زیادہ اس کا بدلہ دیں گے کہ مومن یہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی, اتنا زیادہ بدلہ ملے گا. اور کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی بڑی بلا ٹال دی جائے گی. صحابہ نے جب یہ بات سنی کہ دعاؤں کے قبول ہونے کی اتنی قسمیں ہیں اور کسی صورت میں دعا رد نہیں ہوتی, یا دنیا میں مل جائے گی یا آخرت میں اس کا بدلہ مل جائے گا یا کوئی بلا دور ہو جائے گی, تو دعا تو ہر صورت سے قبول ہوگی. تو تو صحابہ نے کہا اذن نقصر اذن نقصر اکثر یسر کا جمع مکلم ہے، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اب خوب دعا مانگیں گے، تو ہمیں خوب کثرت کریں گے. آپ نے فرمایا اللہ اکثر، اللہ تعالیٰ اس سے جتنا تم زیادہ مانگو گے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے والا. صحابہ نے کہا اذن نقصر ہم خوب مانگیں گے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اکثر، تمہارے مانگنے کی تعداد سے خدا دینے کی مقدار زیادہ ہے. تم دنیا کے ایک کریم سے ایک شخص سے ایک بوتل شہد مانگنے گیا، اس نے پوری مشق دے دی، مشق دو من کی مشق. اس نے کہا حضور ایک بوتل تو مانگا آپ نے مشق بھر دے دیا. اس کریم نے کہا کہ اس نے مانگا اپنی وقت کے مطابق، میری سخاوت کا تقاضا تھا کہ میں اسے مشق دوں. ہم نے اپنے صلاحیتوں سے دیا، اس نے اپنی صلاحیتوں سے مانگا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم بندے اپنی صلاحیتوں سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے شان کرم کے مطابق دیتے ہیں. میرے کریم سے گر اتوا کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر اتوا کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں.
بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.